ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال عزني وأوجز فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل أياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام। ये एक हदीस है जो अभी आपके सामने पढ़ी गई। उसकी रिवायत करने वाले सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं, जिनका नाम है खालिद इब्ने ज़ैद। बैते अकबे सानिया के मौके पर वो ईमान लाए हैं और उनके मफाखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ अता फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला क़याम कुबा में रहा। कुबा उस जमाने में एक अलग आबादी थी जिसमें कबीले बनू अमर इब्न औफ के लोग ज्यादातर आबाद थे और मदीना मुनव्वरा से 3 मील की दूरी पर वाक़ थी। आजकल तो मदीना मुनव्वरा की आबादी बढ़ते बढ़ते कुबा से भी आगे निकल चुकी है और कुबा मदीना मुनव्वरा का एक हिस्सा बन चुका है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला क़याम कुबा में रहा और वहाँ बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक 14 रोज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़याम पज़ीर रहे और इन्हीं 14 दिनों के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। सबसे पहला पत्थर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखा और दूसरा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने, तीसरा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने। और ये वो मस्जिद है जिसके मुतालिक कुरान पाक में बारी ताला ने आयतें नाजिल फरमाई हैं, لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين। के नबी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा के ऊपर रखी गई है वो इस बात की ज्यादा हकदार और लायक है कि आप उसमें नमाज अदा फरमाएं। उसमें ऐसे लोग हैं जो तहारत को पसंद करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला तहारत हासिल करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। जब यह आयत नाजिल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग तहारत के अंदर आखिर वो कौन सा तरीका इख्तियार करते हो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी तारीफ फरमाई। उन्होंने जवाब में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम पहले ढेला इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पानी भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल यहाँ कुबा में आपका क्याम 14 रोज रहा। जब आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ आगे बढ़ने का इरादा किया तो जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, बनू नज्जार के जो मुख्तलिफ शाखें थीं उन पर कहलवाया कि अब मैं मदीना की तरफ रुख कर रहा हूँ, तुम लोग आओ। बनू नज्जार के सब लोग हथियार सजा करके, गर्दनों में तलवार डालकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए कुबा पहुंचे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पीछे सवार किया। जिस वक्त आप रवाना हुए हैं तो आपके दोनों तरफ हजरत सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पैदल दोनों तरफ सफे बनाए हुए चल रहे हैं और हर सहाबी की ये दिली ख्वाहिश और तमन्ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाएं, मेरे मेहमान बने। चुनांचे हर एक जबानी तौर पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे मेहमान बने। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से ये इंतजाम फरमाया बजरिया वही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि आपकी ऊँटनी हमारी तरफ से मामूर है, यानी उसको हुक्म दिया जा चुका है, जहां आपको क़याम करना है वहां पर वो ठहरेगी। गोया क़याम का मसला अल्लाह तबारक ताला ने अपने हाथ में लिया और इसके अंदर भी बड़ी हिकमतें थी। हजरत सहाबा और अंसार को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत थी, जो इश्क था, जो आराफ्तगी थी, उसके पेशे नजर हर एक दिल से ये चाहता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़याम मेरे घर पर हो। ऐसी सूरत हाल में अगर इसका फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते तो ये चीज इन आशिकाने जार और मुहिब्बीन के दरमियान तहासुद और तनाफुस का सबब बन सकती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही गोया उसके मुतालिक वही के जरिए से आगाह कर दिया कि आपको अहम ने आपकी ऊँटनी को बतला दिया है, वो जहाँ ठहरेगी वहाँ आपको क़याम करना है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से रवाना हुए दोनों तरफ सहाबा की लाइन लगी हुई है और हर एक ये दरख्वास्त करता है कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे यहाँ ठहरें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते हैं कि मेरी ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, वो जहाँ ठहरेगी वहाँ मैं क़याम करूँगा। आपने उसकी मोहर जो थी वो भी अपने हाथ में नहीं रखी, उसकी गर्दन पर डाल दी। बाद हजरात सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो है शिद्दत जज्बात में उस ऊँटनी की नकील पकड़ लेते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उसको छोड़ दो, उसके हाल पर वो जहाँ अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म मिल चुका है वो जहाँ ठहरेगी वहां ठहरूंगा। जब आप कुबा से रवाना हुए, जुमा का दिन था, आप रास्ते में कबीले बनू सालिम की मस्जिद जहाँ आई, नमाज का वक्त हुआ जोहर का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला खुतबा मदीना मुनव्वरा में वहाँ दिया और जुमा की नमाज अदा फरमाई। उसके बाद आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते इस वक्त मस्जिद नबवी जहाँ है वहाँ उस जमाने के अंदर एक बाग बंजर जमीन थी, वहाँ बाग था, पुराने खजूरों के दरख्त थे और मस्जिद नबवी का जो दरवाज़ा है वहाँ उस जगह पर, वहाँ उस वक्त मस्जिद नहीं थी, वहाँ जाकर के ऊँटनी बैठ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फिर उठाना चाहा, उठी, उठकर जाकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के सामने जाकर बैठी, फिर उठी और उठकर आकर के वही पहली वाली जगह पर आकर बैठ गई और अपनी गर्दन उसने जमीन पर डाल दी, गया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान कजावा वगैरह लेकर अपने घर में चले गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाते हुए कि आदमी अपने सामान के साथ होता है, उनके पीछे पीछे उनके मकान पर तशरीफ ले गए। इस तरह गोया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यानी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेजबानी का शर्फ अता फरमाया। और उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान जो था, एक कमरा नीचे एक कमरा ऊपर बाला खाना था। उन्होंने दरखास्त की कि अल्लाह के रसूल आप ऊपर क्याम फरमाएं, अदब का तकाजा भी यही था, मैं नीचे रहूंगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग मेरी मुलाकात के लिए कसरत से आते जाते रहेंगे, अगर आप नीचे रहेंगे तो इन आने जाने वालों की वजह से आपको तकलीफ होगी, इसलिए आप ऊपर रहिए, मैं नीचे रहूंगा। जी तो नहीं चाहता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मंशा यही थी, ख्वाहिश यही थी, इसलिए उस पर राजी हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे कयाम फरमाया। ये वो मकान हजरत अबू अय्यूब अंसारी का, सीरत निगारों ने लिखा है कि कई सौ साल पहले यमन का बादशाह तुब्बा, जिसकी हुकूमत अफ्रीका तक फैली हुई थी, एक मर्तबा अपने वह हुकूमत के दौरे के ऊपर निकला अपने ममलिकत के, और अपने साथ तौरात के 400 उलमा को भी उसने लिया, बड़े बादशाह जैसे आजकल जो है हुकूमतों के प्रेसिडेंट सफर पर निकलते हैं तो बड़ा काफिला होता है, मुख्तलिफ लोगों को साथ लिया जाता है। तो उसने जहां और लोगों को अपने साथ लिया, वहीं तौरात के 400 उलमा को भी अपने साथ लिया था। जब ये काफिला जहां मदीना मुनव्वरा आबाद है वहां से गुजरा, तो तौरात के ये उलमा, क्योंकि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं अल्लाह ताला के, उनकी जो निशानियां और अलामतें अगली आसमानी किताबों में और सहीफों में बताई गई थी, उनके पेशे नजर सब मालूम था। तो यहां से जब गुजरे तो यहाँ की चीजों को देखकर उनको अंदाजा हुआ कि यही वो जगह है जहां नबी आखिर जमान हिजरत करके आखिर में आकर के कयाम करेंगे। उन्होंने आपस में फैसला किया कि हम अब यहीं ठहर जाएं, लेकिन चूंकि शाही काफिले के साथ आए थे, इसलिए बादशाह की इजाजत के बगैर ठहरना ये मुनासिब नहीं था। इन्होंने दरख्वास्त की कि अगर बादशाह सलामत हमें इजाजत दें तो हम सब यहीं ठहरना चाहते हैं। पूछा बादशाह ने क्यों, उन्होंने वजह बतलाई कि हमारे आसमानी किताबों और सहीफों में नबी आखिर जमान की जो अलामतें और निशानियां बताई गई हैं, उनके पेशे नजर हमें ऐसा महसूस होता है कि यही वो जगह है जहां वो हिजरत करके आएंगे और क़याम पज़ीर होंगे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ रह जाएं, और अगर हमारी जिंदगी में वो तशरीफ ले आए तो अल्लाह ताला हमें उन पर ईमान की तौफीक अता फरमाएंगे, और अगर हमारी वफात के बाद आए तो हमारी औलाद को ये सआदत हासिल होगी। चुनांचे जब उन्होंने इजाजत चाही तो बादशाह ने इतना ही नहीं कि इजाजत दे दी, बल्कि उन 400 के 400 उलमा के लिए हर एक के लिए मकान बनवाया और हर एक की शादी करा दी और हर एक को बड़ा माल दिया ताकि इत्मीनान से रह सके। उसके अलावा एक मकान उसने और बनाया, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, और वो मकान बनाकर उसने एक तहरीर तैयार कराई। उस तहरीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया और ये कि अगर मुझे मौका मिला, अगर आपकी खिदमत में हाजिरी का, तो मैं आपकी खिदमत करूंगा, ईमान लाता हूँ। और फिर वो तहरीर دے کر کے ان 400 علماء میں سے ایک عالم کو تحریر دی اور کہا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آخر الزمان آ جائیں تو یہ تحریر میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کرنا، اور یہ جو الگ مکان بنایا ہے وہ ان کے ٹھہرنے کے لیے ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان میں رہتے تھے وہ وہی مکان تھا جو تبع بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، اور یہ انصار جتنے بھی ہیں ان 400 علماء کی اولاد میں سے، یہ سب یمن سے آئے تھے، وہیں انہی کی اولاد۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے مکان پر تشریف لائے، وہ تحریر ان کے پاس تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ علامہ زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں رہے۔ یہ تو آپ کا مکان تھا جو بادشاہ نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی اور مسجد نبوی بنی، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رہا تقریباً 6.5 مہینے۔ اتنی بڑی سعادت کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ روزانہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار فرما کر خانچے میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکتے تو وہ خانچہ ان کے لیے وہ بھیج دیتے تھے، اور وہ دونوں میاں بھی خاص طور پر دیکھتے تھے کھانا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات جہاں ہوتے تھے وہیں سے یہ دونوں میاں بھی کھانا کھاتے تھے۔ قصہ تو وہ بڑا لمبا ہے، اسی پر میں بات اس قصے کو تو ختم کرتا ہوں۔ بہرحال یہ حدیث جو روایت کرنے والے صحابی ہیں یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بڑے عجیب و غریب حالات ہیں ایمان افروز۔ تو یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حدیث میں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ دیکھیے یہاں پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ عام طور پر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی خدمت میں آنے والے حضرات جو ہیں حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پوچھتے تھے سوالات وہ آخرت کے متعلق ہی سوالات کرتے تھے۔ کوئی آ کے پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کوئی پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جو آدمی کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ آیا ہو تو بڑا اچھا موقع ہے اپنی تجارت کے لیے، دکان کے لیے دعا کروا لو، اس کے علاوہ اور کچھ ہمیں سوچتا نہیں ہے۔ خیر تو یہ انہوں نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کیا کی؟ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر، دیکھو یہ ساتھ میں یہ بھی خیر لگا رہا ہے شرط مختصر۔ ہمارا ہمیں تو کوئی آدمی یہ کہے بھائی کوئی مختصر نصیحت کر دیجئے تو بہت سے تو غصے ہو جائیں گے، عجیب آدمی ہے تم، نصیحت ہم سے چاہتے اور بھی ہمارے اوپر پابندی بھی لگاتی ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ناراض نہیں ہو، آپ نے ان کی اس کی درخواست کے مطابق اس کی شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے نصیحت فرمائی، ارے بھائی کوئی اللہ کا بندہ آ جاوے آپ کے پاس کچھ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو یہ بڑی غنیمت چیز ہے، کوئی اچھی بات اس کو دین کی بتلا دو، یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا، وہ ہمارے پاس طالب بن کر کے آیا ہے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے جب طالب بن کر کے آیا ہے اور اس نے ہم سے پوچھا تو ہمیں اس کو بھی کچھ بات دین کی ضرور بتلا دینی چاہیے تھی. اس کی بڑی اہمیت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا، لا یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من عمر النعم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دیں تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. عربوں کے ہاں سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. اس لیے بھائی ہر مسلمان کو اس کوشش میں رہنا چاہیے، اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی بندے کو ٹھیک بات، صحیح راستہ بتلا دیں، بھلائی کی بات بتلا دیں. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے درخواست کے مطابق کیا تو ان سے کہا، فرمایا پہلی نصیحت فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودعین، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. دیکھو نماز جو ہے نا اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے دین اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے نماز کو اس کا بنیادی ستون قرار دیا. حضور فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. نماز دین کا بنیادی ستون ہے. آپ نے خیمہ دیکھا ہوگا، خیمے میں بیچ میں ایک ستون ہوتا ہے، پورا خیمہ اسی پر کھڑا ہوتا ہے، وہ اگر گر گیا تو خیمہ ختم. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دین کے اس خیمے کا بنیادی ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھہ دیا، گرا دیا، اس نے دین کو گرا دیا. مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور نماز جو کفر کے درمیان بس ایک ہی چیز ہے، نماز کا چھوڑنا. نماز چھوڑی گویا نعوذ باللہ وہ کفر میں مبتلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. وہ بھلے ہی سمجھتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حضور فرماتے ہیں ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ایک اور ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں، لا دین لمن لا صلاۃ له، وہ موضع الصلاۃ فی الدین موضع الراس من الجسد، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اس کا کوئی دین نہیں. اور نماز دین کے اندر نماز کا مقام ایسا ہے جیسا آدمی کے جسم کے اندر سر کا مقام. سر کاٹ دیا جائے آدمی زندہ نہیں رہتا، نماز چھوڑ دے دینداری باقی نہیں رہتی. تو نماز کی بڑی اہمیت، بلکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے لیے بڑا سخت حکم ہے. امام احمد ابن حنبل ائمہ میں سے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک تو کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے. اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دو، روزانہ پٹائی کرو، یہاں تک کہ مر جاوے یا نماز شروع کرے. تو بہرحال نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے مختلف جو ہے علاقوں کے گورنروں کے نام جو سرکلر اور فرمان جاری کیا تھا، اس میں فرماتے ہیں، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ من حفظہا وحافظ علیہا حفظ فقد حفظ دینہ ومن ضیاہا فہو لما سواہا ازیو، کہ تمہارے تمام کاموں میں، دین اور دنیا کے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے. جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا، یعنی جیسا نماز کو ادا کرنا چاہیے اس کے مطابق ادا کرے گا. دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کا حکم جہاں کہیں بھی دیا تو یہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. حالانکہ جو ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے صلوا نماز پڑھو تو بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن نہیں، یہاں اقیم الصلاۃ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب سب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ تو ہماری گویا ایمانی اور اسلامی زندگی سے جڑی ہوئی ایک حقیقت ہے. ہم نے اگر نماز کو درست کر لیا تو گویا ہماری زندگی کیا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں من حفظہا، جو نماز کی حفاظت کرے، وہ حافظ علیہا اور اس کی پابندی کرے، فقد حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کو کیا کر لیا، محفوظ کر لیا، بچا لیا. وہ اگر ہم اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، پابندی کریں، اور نماز کو جیسا کہ اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کریں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب اور فلاح یاب اہل ایمان کے جو اوصاف بتلائے ہیں سورہ المومنون میں، اس میں پہلا ہی نماز کا تذکرہ ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہیں. لفظ فلاح آیا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا جو حقیقی مفہوم ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہماری اردو زبان میں ایسا کوئی جامع لفظ موجود نہیں. بس ہم ترجمہ کامیابی کا کرتے ہیں وہ قریب قریب، ورنہ فلاح کے اندر فلاح کی حقیقت یہ ہے کہ کسی آدمی کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی اور کامیابی حاصل ہو. تو بہرحال باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی طرف متوجہ فرمایا کہ نماز خشوع والی ہونی چاہیے. خشوع کا مطلب کیا؟ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع، ایک میں شین ہے ایک میں زاد ہے. خضوع کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کے دوران ہمارے تمام اعضا پرسکون رہیں. بعضوں کے عادت ہوئی کہ داڑھی گزرا رہے ہیں، کہیں سر گزرا رہے ہیں، کہیں کیا کر رہے ہیں، کہیں کپڑا ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ نماز کے دوران ہر عضو اس طرح ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ نگاہ کے متعلق لکھا ہے فقہاء نے کہ نماز کے دوران قیام کی حالت میں نگاہ ہونی چاہیے، کہاں؟ سجدے کی جگہ پر. رکوع کی حالت میں نگاہ ہونی چاہیے پاؤں کی پیٹ پشت کے اوپر، سجدے کی حالت میں بالکل سامنے، سلام کرتے ہوئے آج موڈوں کی طرف. گویا نگاہ تک کے متعلق بتلا دیا گیا کہ وہ نماز کے دوران کہاں ہونی چاہیے. جو لوگ ادھر ادھر تاکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ اچکنا ہے. جیسے اچک کے لوگ آتے ہیں لٹیرے، کبھی لٹیرے تو یہ اچکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کبھی بازار میں جا رہا ہے موبائل ہاتھ میں ایک دم ہاتھ مار کے لے کے بھاگ گیا، یہ اچکا. تو شیطان آدمی کی بندے کی نماز میں سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، تو یہ گویا ادھر ادھر جو دیکھتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختلاس سے تعبیر فرما رہے ہیں. جب نگاہ تک کی حفاظت ضروری ہو گئی تو دوسرے اعضاء کو تو کیسے ہم ادھر ادھر کر سکتے ہیں. اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل پورے طور پر متوجہ ہو، کس کی طرف؟ اللہ تعالی کی طرف. دوران نماز ہمارے دل کی توجہ کسی چیز کی طرف بھی جانی نہیں چاہیے. یہ ہے خشوع. خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بڑی تاکید ہے اور اس کے مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو حدیث جبریل کے اندر آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور ایک اجنبی آدمی آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ایک دم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا اور آ کر کے اس نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر. یہ حضور نے بتلایا. پھر اس نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ پانچ جو ارکان ہیں اسلام کے. وہ اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. جیسے کسی آدمی کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ایسا گویا. ویسے دنیا میں تو اللہ کا دیکھنا ممکن نہیں، لیکن کیفیت دل میں ایسی پیدا ہو جائے تو کس طرح جی لگا کر اللہ کی عبادت کرے گا. ظاہر ہے نماز کے اندر جی لگانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا. یہ خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو اس حدیث میں آیا، حدیث جبریل میں. ایک دوسرا طریقہ حضور نے بتلایا جو یہ جو ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس آدمی نے جو نصیحت مانگی چاہی، پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ اذا قمت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مودعین، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو نماز دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. یعنی گویا ہم نماز کے لیے کھڑے، ابھی عشاء کے لیے کھڑے ہوں گے، ابھی مغرب کے لیے کھڑے ہو، کوئی بھی نماز کے جب نیت باندھے تو یوں سوچے ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. بھائی آپ کو اور مجھ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی تم جس نماز کو ادا کرنے جا رہے ہو یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تو آپ بتلائیے کہ آدمی کتنا جان اور توجہ کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنے کا اہتمام اور کوشش کرے گا. کسی دوسری چیز کی طرف کوئی جان توجہ نہیں، بس اسی کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر نماز کو جب ادا کرو تو اس طرح ادا کرو. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، کوئی بھی موت کا انکار کر سکا نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ موت ہر ایک کو آئے گی، کوئی بھی موت سے بچ سکتا نہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، ابھی آ جائے، پانچ منٹ کے بعد آ جائے، دو گھنٹے کے بعد آ جائے، کل آوے، چار دن کے بعد آوے، ایک مہینے کے بعد آوے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو اب جب موت کا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو وقت مقرر ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، تو اب جب صورت حال یہ ہے تو ہو سکتا ہے ہر نماز جس کو وہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہو. یہ عجیب و غریب نسخہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کے لیے بتلایا. اور اگر ہم جان سے اس طریقے کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمیں نماز کے اندر خشوع اور توجہ حاصل ہو جائے گی. لوگ فریاد کرتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں جی لگانے کے لیے اور خشوع پیدا کرنے کے لیے جو طریقے شریعت نے بتلائے ہیں اور جو کام پہلے اس سے پہلے کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ تو کوئی کرتا نہیں. دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر کوشش کے تو حاصل ہو نہیں سکتی. ہم پوچھیں گے تم نے کتنی محنت کی خشوع پیدا کرنے کے لیے. ابھی نماز بیان سنا ذرا دل میں تقاضا پیدا ہوا عشاء کی نماز میں تہنیت کیا تو خشوع کے ساتھ پڑھنی اور نماز شروع کی سورہ فاتحہ شروع کی الحمدللہ رب العالمین اور پھر الرحمن الرحیم پر پہنچے تو گاڑی پٹری سے اتر گئی. خیال ہی نہیں رہا کہاں سے میں کہاں پہنچ گیا. ایسے پہنچ جاتے ہیں دکان میں اور گھر میں کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں مسجد میں ہوں کہ کہاں ہوں. سمجھا. اور پھر کمال کی بات تو ہے کہ پوری نماز تک یاد ہی نہیں آئے گا اور یہی نماز نہیں اس کے بعد کئی دنوں تک. پھر 8-10 دن کے بعد کہیں خیال آئے گا یار نماز تو پڑھنے کی دھیان دے کر کے اب پھر وہ شروع کر. بہرحال اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. تو یہ خشوع والی نماز کا طریقہ حضور نے بتلایا. اس نصیحت میں دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں. آگے مختصر وقت رہ گیا ہے کہ لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا. کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالو جس کے متعلق کل یعنی آگے جا کر کے تم کو معذرت پیش کرنی پڑے. بعض مرتبہ آدمی بغیر سوچے کچھ بول دیتا ہے اور بعد میں لوگ دھیان دے رہے ہیں مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہی. اچھا میں نے کہی. ہاں بھائی میری بھول ہو گئی. تو حضرت حانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے تولو پھر بولو. جو بات بھی آپ بولنے جا رہے ہیں پہلے سوچ لو کہ یہ میں بات جو اپنی زبان سے نکال رہا ہوں وہ کیسی ہے. کہیں اس کے اوپر مجھے پچھتانا نہ پڑے. کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے متعلق سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دے سکوں گا یا نہیں. اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن کہتا ہے کہ آدمی جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے چوکس موجود ہے. اس لیے ہم تو بول کے بھول جاتے ہیں لیکن کل کو قیامت میں ہر بول کا جواب دینا پڑے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا تو جلدی جواب نہیں دیتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ فوراً جواب نہیں. کہا میں پہلے سوچتا ہوں کہ یہ جملہ میں اس کے جواب میں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں اس کے بعد بولتا ہوں. اگر نہیں مناسب نہیں معلوم ہوتا تو خاموش رہتا ہوں. بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام. دیکھو حضرات انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مشکات شریف میں روایت ہے کہ وہ اپنی زبان اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے. کنکر تاکہ بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ. لاکنگ سسٹم. اور اس لاکنگ کی ضرورت تو ہم کو ہے کہ نہیں. لیکن ہم بس ہماری زبان جو ہے ٹینشی کی طرح چلتی رہتی ہے. ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبان کی حفاظت کی نصیحت کی تو اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ہم اپنی زبان سے جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ جہنم کے اندر اوندھے منہ اس لیے ڈالے جائیں گے تو وہ اپنی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. کہ جو مجھے گارنٹی دیتا ہو اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کہ ان دونوں اعضاء کو غلط مس یوز نہیں کرے گا غلط استعمال نہیں کرے گا. حضور فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے زبان کی حفاظت اگر بولیں تو اللہ کا نام بولیں تسبیح پڑھو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کوئی بولتا ہے الحمدللہ تو वो तराजू जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो भर जाता है नेकियों से। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बोलेगा तो हुजूर फरमाते हैं जमीन और आसमान के बीच की फिजा भर जाती है काई से सवाब से, सवाब से। अगर हमें ये कहा जाए कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भरेंगे तो ये मस्जिद की पूरी ये नोटों से भर जाएगी तो सब तस्वीर लेके बैठ जाएंगे। यहाँ हुजूर फरमाए कि पूरी आसमान और जमीन के बीच की फिजा जो है वो सवाब से भर जाती तो भी हमें कोई इसका जो है शौक पैदा नहीं होता। हकीकत तो यह है कि ये बड़ा कीमती वक्त है, बड़ी कीमती जिंदगी है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी है। बारा मुफ्ती साहब को भी कुछ कहना है। तीसरी बात का तर्जमा कर देता हूँ। वह अजमील आया समीमा फीदिनास, लोगों के हाथों में जो कुछ है उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाओ। आदमी का नफ्स जो है वो बड़ा लालची है, एक हिर्स का मादा अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स में ऐसा पैदा फरमाया है कि चाहे सारी दुनिया की दौलत उसके पास हो तो अभी नफ्स क्या कहेगा कि कुछ मुझे देगा। सुना है कि नहीं? उसके दिल में दूसरों से कुछ लालच पैदा होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से लालच मत रखो। अगर लालच रखनी है तो किससे रखो? अल्लाह ताला से रखो। अकबर इलाहाबादी कहते हैं खुदा से मांग जो कुछ मांगना है अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।